اما بعد، فقد قال مولانا امیر المؤمنین موتو قبل ان تموتو، دل پڑھیے محمد وال محمد. سیدہ مدثرہ خاتون بن سید قرار حسین، سید علی امام رضا ابن سید علی صفی رضا، سیدہ منور سلطانہ بنت سید علی امام رضا اور جمیع شہداء ابن رضا جعفر کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہے. امنین اول امنات والمسلمین والمسلمات اللہ یا امن والاموات تابع لہما بیننا بیمن الخیرات انکا مجیب دعوات انکا لاکل شہن قدیب ابل اجابت جدید. جو پڑھئے محمد والا اللہ انسان اپنی زندگی میں بعض اوقات ایسا عقیدہ اپنا لیتا ہے، ایسی رائے پر ایمان لے آتا ہے، ایسے نظریے کو اپنا لیتا ہے جو درست نہیں ہوتا، اور بعض اوقات درست ہوتا ہے. انسانی معاشرے میں مسلسل تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، افراد بدلتے ہیں، افکار بدلتے ہیں، نظریات بدلتے ہیں، معاشرے بدل جاتے ہیں، تحریفیں ہوتی ہیں، الفاظ کو نئے معانی دے دیے جاتے ہیں، بلکہ اپنی مرضی کے معانی دے دیے جاتے ہیں. جیسے انسان جلا وطن ہوتے ہیں، بے وطن ہو جاتے ہیں، ایسے الفاظ کو بھی بے وطن کر دیا جاتا ہے، مفاہیم کو بھی بے وطن کر دیا جاتا ہے، جلا وطن کر دیا جاتا ہے، ان سے ان کی روح چھین لی جاتی ہے. یہ تبدیلیاں آنے کا، لانے کا ایک ذریعہ مفاہیم کو بدل دینا اور معانی کو بدل دینا ہے. معانی اور مفاہیم جب بدل جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے افکار اور نظریات بھی بدل جاتے ہیں. مثلا صبر، نارملی وہ مفاہیم جن کا تعلق سوشل سائنسز کے ساتھ ہے، ہیومینٹیز کے ساتھ ہے، یہ بہت خطرناک مفاہیم ہوتے ہیں. بقول استاد تقی جعفری قدس سرہ کے، دو دھاری تلوار کی طرح ہوتے ہیں. مثلا فتح اور شکست، ہر کوئی فاتح بننا چاہتا ہے، ہر کوئی کامیاب رہنا چاہتا ہے، شکست سے بدلنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے شکست سے. اب فتح کسے کہتے ہیں اور شکست کسے کہتے ہیں؟ فتح کی تفسیر اور تشریح کیا ہے، تعبیر کیا ہے، معانی کیا ہے، اور شکست کسے کہتے ہیں؟ اگر فتح کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی ہوا ہوس اور خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے سروں کی فصلیں اتار ڈالیں، جو سر اٹھائے اسے کاٹ ڈالیں، تو اس فتح کے تصور کے نتیجے میں چنگیز خان پیدا ہوں گے، فرعون اور نمرود پیدا ہوں گے، ہٹلر پیدا ہوں گے، قاتل پیدا ہوں گے، اور معاشرہ نامن ہو جائے گا. کیونکہ فاتح بننا ہے نا، اور فاتح بننے کا طریقہ کیا ہے کہ جو بھی سر اٹھائے طاقت کے بل بوتے پر اس کا سر کچل ڈالو. میں فاتح بننا چاہتا ہوں، میں شکست نہیں کھانا چاہتا. فتح و شکست کا مفہوم جب بدلا، معاشرے کے اندر کتنا عدم توازن پیدا ہو جائے گا. اگر فتح یہ ہو کہ اصولوں پہ ڈٹے رہنا ہے، سر کٹ جائے تو کٹ جائے، لیکن اصولوں پہ آنچ نہ آئے. جو شخص اصولوں پر باقی رہے اور اسی حال میں جان دے دے اسے فاتح کہتے ہیں. تو معاشرے کے اندر کتنے ہیرو پیدا ہوں گے, کتنے قہرمان پیدا ہوں گے, کتنے عظیم لوگ پیدا ہوں گے اس سوچ کے نتیجے میں. وہاں قاتل پیدا ہوں گے, شمر اور خولی پیدا ہوں گے, اور اس سوچ کے نتیجے میں حسین جنم لیں گے, حبیب جنم لیں گے, مسلم بن عفضہ جنم لیں گے, حر جنم لیں گے. اسی طرح سے صبر کو دیکھ لیجیے. صبر کے معنی اگر یہ کر لیے جائیں, خاموشی اختیار کر لینا, اگر کوئی دائیں رخسار پر تھپڑ مارے تو بایاں رخسار آگے کر دینا, چپ رہنا, بولنا نہیں, خاموشی, سکوت, دب جانا. اگر صبر کے معنی یہ ہو تو کتنا فائدہ ہوگا ظالموں کو. ایک ایسا صابر معاشرہ ظلم و ستم کے لیے کتنا مفید ثابت ہوگا. چپ رہنا ہے, بولنا نہیں ہے. دیکھا آپ نے صبر کے معنی بدلے, معاشرے میں کتنی تبدیلی اور چینجنگ آ جائیں گی, لوگ کتنے بدل جائیں گے. کیا ایسے صابر اس قابل ہیں کہ انہیں انعام و اکرام کا مستحق سمجھا جائے؟ کیا اس سوچ کے صابر اس قابل ہیں کہ اللہ کی معیت اور ساتھ ان کو مل جائے؟ اگر صبر کا معنی ہو ثابت قدم رہنا, ڈٹے رہنا, ہمت نہ ہارنا, حوصلہ نہ ہارنا, تحمل کرنا مصائب کو اور مصائب کے آگے نہ جھکنا, مصیبتوں کے آگے نہ جھکنا, نہ ٹوٹنا, ہمت نہ ہارنا, حوصلہ نہ ہارنا, میدان میں رہنا. اگر صبر کے معنی یہ ہو تو ایسے صابر اس سوچ کے نتیجے میں ایک ایسی شخصیات معاشرے میں وجود آئے گی جن پر ہم فخر کریں گے. اس کے نتیجے میں ظلم استبداد مٹ جائے گا, اس کا راستہ رکے گا, نہ ہی کسی راستہ ملے گا. قرآن کہتا ہے کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ واللہ مع الصابرین. کتنی زیادہ چھوٹی جماعتیں تھیں جو بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں اللہ کے اذن اور مدد سے. واللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آیت کا ذیل یہ بتلاتا ہے کہ یہ چھوٹی جماعتیں صبر کرنے والی جماعتیں تھیں, یہ صابروں کی جماعتیں تھیں, یہ حوصلے والوں کی جماعتیں تھیں, یہ ہمت نہ ہارنے والوں کی جماعتیں تھیں, ثابت قدم رہنے والوں کی جماعتیں تھیں. غالب آ گئی. ایک جگہ قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے اگر تم 20 صابر ہو نا تو 200 پر غالب آ جاؤ گے. یغلبو مئتین, تم اگر 20 صابر بن جاؤ 200 پر غالب آ جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر چیلنجز کو مینج کرنے کی ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے. بڑے بڑے بحرانوں کو آپ مینج کر سکتے ہیں, بحرانوں کا رخ موڑ سکتے ہیں صبر کی طاقت کے ذریعے. صبر ایک طاقت کا نام ہے, صبر ایک پاور کا نام ہے. لیکن اس کا معنی بدل جائے, جو رائج معنی ہے خاموش رہنا, بولنا نہیں, بے تفاوت ہو جانا, یہ صبر ہے. اس کے نتیجے میں معاشرے میں ظلم بڑھے گا اور ایسے صابر کبھی غلبہ نہیں پاتے, ہمیشہ شکست کھاتے ہیں. انہی مفاہیم میں سے ایک مفہوم ہے موت اور زندگی کا. دل پڑھیے محمد والے پر. موت اور حیات. آپ موت کسے کہتے ہیں اور زندگی کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت اہم ہے, کیونکہ ہر کوئی زندہ رہنا چاہتا ہے, کوئی نہیں مرنا چاہتا. مکتب اہل بیت میں, مکتب اسلام میں, دین میں موت اور زندگی کسے کہتے ہیں اور ہم کسے سمجھتے ہیں؟ عام طور پر ہم اسے زندہ سمجھتے ہیں جو سانس لیتا ہو, جس کا سانس کا سلسلہ باقی ہو کہتے ہیں زندہ ہے, ابھی مرا نہیں ہے, اور جس کا سانس کا سلسلہ رک جائے کہتے ہیں مر گیا ہے. یہ زندگی اور موت کا تصور ہے. کیا ایسی زندگی اور موت قابل افتخار ہے؟ سانس کا سلسلہ باقی ہے, پس زندہ ہے. سانس کا سلسلہ ٹوٹ گیا, پس نہیں مرا, پس زندہ رہنا ہے نا. اس لیے سانس کے سلسلے کو باقی رکھنا ہے میں نے. آپ زندگی ہے نا, یہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے, رہن سہن کا خیال رکھنا ہے, گھر بار کا خیال رکھنا ہے. میری سانس کا سلسلہ باقی رہے, میں بیماریوں سے بچ جاؤں, میں حوادث سے بچ جاؤں, میں محفوظ رہوں تاکہ میری سانس کا سلسلہ نہ ٹوٹ سکے, نہ ٹوٹے, میں چلتا پھرتا رہوں. یہ زندگی ہے میری. یا اس زندگی میں اور ایک حیوان کی زندگی میں کوئی فرق ہے؟ حیوان بھی, حیوانی زندگی بھی وہی سانس لینے کا سلسلہ جب تک باقی ہے زندگی ہے, جب سانس کا سلسلہ ٹوٹ جائے موت ہے. مولا علی نے جب بلاغا میں بعض لوگوں کے بارے فرماتے ہیں کہ ذالک میت الاحیاء, یہ چلتی پھرتی لاش ہے. علی کی نگاہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں, مردے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں, مردے ہیں جو سانس لے رہے ہیں, مردے ہیں جو کھا پی رہے ہیں اور بول رہے ہیں. نگاہ علی نے امیر سخن مولا امیر المومنین شاہ فرماتے ہیں موتو قبل ان تبوتو. عجیب جملہ ہے, اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے خود مر جاؤ. اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے خود مر جاؤ, خودکشی کر لو. نہیں, امیر امام دیکھیے, عام طور پر جس شخص کا کلام ہے نا, اگر آپ اس کو پہچانتے ہو تو اس کے کلام کے معانی کو بہتر در کر سکیں گے. آپ علامہ اقبال کو پہچانتے ہیں, علامہ اقبال کے کلام کا بہتر معنی در کر سکیں گے. علامہ اقبال کہنا کیا چاہتے ہیں, آئمہ کی شناخت بھی ہونی چاہیے. امام علی امام انقلاب ہے, وہ انقلاب ہے جس, وہ امام ہے جس کے وجود میں ظلم ستیسی رچی بسی ہے. وہ ظلم مٹانے والا ہے, وہ عدل کو حاکم کرنے والا ہے, وہ مظلوموں اور محروموں کا امام ہے, وہ سوسائٹی کے کچلے اور پسے ہوئے طبقے کو ان کے حقوق دلانے والا ہے, ان کے لیے تڑپنے والا ہے, راتوں کو تڑپنے والا ہے, دن کو تڑپنے والا ہے, بے چین رہنے والا ہے ان کے لیے. وہ لباس ایسا پہنتا ہے جو غریب ترین آدمی کے برابر ہو, وہ غذا ایسی کھاتے ہیں جو غریب ترین آدمی کھاتا ہے. بے نواؤں کا ہمدرد, درد محسوس کرنے والا علی, پوری ہستی سے ظلم مٹانے کی آرزو رکھنے والا علی, جس کے بارے میں اللہ کے نبی کے کفی و کف علی فی العدل سوا, میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسے ہیں. وہ علی جو چاہتا ہے پرواز کرے ملک سے ملکوت کی طرف, اس عالم ناسوت سے عالم لاہوت کی طرف, زمین گیر نہ رہیں, سبک ہو جائیں, بال پر پیدا کر لیں اور عروج کریں ملکوت عالم کی طرف. وہ علی جو معاشرے کو اس کا توازن لوٹانا چاہتا ہے, جو معاشرے کو بیلنس کرنا چاہتا ہے, وہ امام جو مظلوموں کا امام ہے, محروموں کا امام ہے, بے نواؤں کا امام ہے, مسکینوں یتیموں کا امام ہے. وہ امام جب جملہ کہیں گے تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس نے کہا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں, موتو قبل ان تموتو, اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے خود مر جاؤ. موت کیا کرتی ہے جب آتی ہے؟ تو جب موت آتی ہے تو آپ کی روح کے تعلقات کی زنجیر کو کاٹ ڈالتی ہے، آپ کی روح کا تعلق بدن سے ختم ہو جاتا ہے، آپ کا تعلق آپ کے مال سے، ہر چیز سے ختم ہو جاتا ہے، آپ کے منصب سے بھی ختم ہو جاتا ہے، تمام آپ کے تعلقات کی جتنی بھی زنجیریں ہیں موت نے آگے کاٹ ڈالتی ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک دوسرے عالم میں چلے جاتے ہیں، عالم برزخ میں، ایک وسیع عالم میں۔ اب وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو پہلے آپ نہیں دیکھا کرتے تھے، اور وہ سنتے ہیں جو پہلے نہیں سنا کرتے تھے۔ ایک نئے عالم میں، ایک وسیع عالم میں ہم منتقل ہو گئے۔ لیکن جب موت کا فرشتہ آ کے آپ کے تعلقات کی زنجیر کاٹتا ہے، اس سے آپ کو انعام نہیں ملتا، کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ملتا، مجبور ہے نا آپ، ہمارا اختیار نہیں ہے، وہ آتا ہے کاٹ دیتا ہے۔ علی کیا کہتے ہیں؟ موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے خود مر جاؤ، یعنی اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آئے اور تمہاری روح کے تعلقات کی زنجیر کو کاٹے، تم اپنے ارادے سے خود کاٹو۔ وہ لوگ جو مرنے کے بعد جو کچھ دیکھا کرتے ہیں، تم زندہ رہتے ہو وہ دیکھو گے پھر۔ وہ چیزیں جو لوگ مرنے کے بعد دیکھتے ہیں، تم زندگی میں دیکھو گے پھر، تم سبکبال ہو جاؤ گے، آزاد ہو جاؤ گے، آزاد۔ اور ایک آزاد انسان علی کے ساتھ چل سکتا ہے، تعلقات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص مولا کے ساتھ نہیں چل سکتا، وہ حریت کا امام ہے، وہ آزادی کا امام ہے۔ مولا کے ساتھ وہ چل سکتا ہے جو آزاد ہو، سبکبال ہو، جس نے تعلقات کی زنجیر کو کاٹ ڈالا ہو۔ نہ مقام اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکے، نہ منصب، نہ شہرت، نہ دنیا، نہ لالچ، نہ اولاد کی محبت، کوئی شے بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے، زنجیر پا نہ بن سکے، اور وہ مولا کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے۔ علی چاہتے ہیں ہم آزاد ہو جائیں، آزاد، چلتی پھرتی لاشیں نہ رہیں۔ آزاد زندہ ہوتا ہے، اور جو تعلقات کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، سانسیں لے رہا ہے، حقیقت میں وہ چلتی پھرتی لاش ہے، وہ مرا ہوا ہے۔ پھر پڑھیے محمد والے محمد والے لہذا آزادی کا سفر، مولا پوری بشریت کو آزاد کرنے آئے ہیں، ہم آزاد ہو جائیں۔ انسان رشوت لیتا ہے کیوں؟ آزاد نہیں ہے، قیدی ہے، جھوٹ بولتا ہے، قیدی ہے، دنیا کی محبت ہے، قیدی ہے، اولاد کی محبت اگر خدا اور اہل بیت کی محبت کے مقابلے میں رکاوٹ بن جائے، یہ قیدی ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، زندانی ہے۔ اولاد کی محبت کے زندان کا قیدی، دنیا کی محبت کے زندان کا قیدی، مال کی محبت کے زندان کا قیدی، لالچ کے زندان کا قیدی، خوف کے زندان کا قیدی، یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا کس طرح آزادی کے امام کے نقش قدم پر چل سکتا ہے؟ کبھی ایسے فرض کو دیکھا ہوگا آپ نے جو لاکھوں انسانوں میں تنہا ہو، اکیلا ہو، بڑے شہر میں تنہا ہو، غریب ہو؟ علی ایسے تھے، مولا ایسے تھے، امام چاہتے ہم ان کے ماننے والے آزاد ہو جائیں۔ کربلا میں جو 72 گئے مولا حسین کے ساتھ، وہ آزاد تھے، آبادی بہت زیادہ تھی، خط لکھنے والے بہت زیادہ تھے، نام لینے والے بہت زیادہ تھے، لیکن آزاد بہت تھوڑے تھے۔ اس لیے کہ مولا حسین کے ساتھ قیدی نہیں چل سکتے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے نہیں چل سکتے، آزاد چل سکتے ہیں، آزاد لوگ کربلا پہنچ سکتے ہیں جن کے پاؤں میں زنجیر پا ہو، مختلف قید زنجیریں ان کے پاؤں میں ہو، ہاتھوں میں ہو، وہ مولا کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کتنے لوگ تھے جو ساتھ نہیں آئے، کتنے لوگ تھے جو راستہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ کہ مولا اس جملے کے اندر، ضرور پڑھیے محمد والے محمد والے، اگر چھوٹا سا جملہ ہے کہ موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے خود مر جاؤ. معانی کا سمندر ہے جو اس کے اندر ہے، خود کیسے مرا جائے؟ اس کے لیے ریاضت چاہیے. اس کے لیے ہمت چاہیے، تلاش چاہیے، کوشش چاہیے. بغیر ریاضت کے آزاد نہیں ہو سکتے، بغیر سیر و سلوک کے مراحل طے کیے اپنے آپ کو نہیں مارا جا سکتا. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم کتنے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، کتنی قید در قید کا ہم شکار ہیں، کتنے زندانوں کے ہم قیدی ہیں. کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ہمارے تو پنجاب میں تو ایک سب سے بڑا قید خانہ برادری کا قید خانہ ہے، برادری کا قید خانہ. یہ تعلقات جو برادری والے تعلقات کی زنجیر ہے، بڑی خطرناک ہے. یہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیتی ہے. یہاں سے شروع کریں اور آگے چلتے چلے جائیں. بڑی کوشش چاہیے، بڑی ہمت چاہیے کہ ہم آئیں اپنے آپ کو آزاد بنائیں، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آئے اور ہمارے تعلقات کی زنجیر کو کاٹے، ہم خود کاٹ ڈالیں. جب آزاد ہو جائیں گے پھر دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی بھی طاقت ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے گی. اب لبنان میں دیکھیں، 12 لاکھ شیعہ لبنان میں ٹوٹل. 12 لاکھ تھوڑے سے ہوتے ہیں، ایسے ہی نہیں ہے. کراچی میں بھی 10-12 لاکھ ہوں گے شیعہ. 12 لاکھ شیعہ لبنان میں. میں پہلے 17 لاکھ سمجھا کرتا تھا. میں 1.5-2 مہینے پہلے لبنان گیا ہوا تھا تو ایسی رسم رسول اللہ سے میں نے پوچھا کہ آپ کے لبنان میں شیعہ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 12 لاکھ، بہت مبالغہ کرے تو 12 لاکھ، 12 لاکھ سے بھی شاید کم ہو. 12 لاکھ شیعہ حزب اللہ کی شکل میں، ہم نہیں کہہ سکتے سارے ایسے ہی ہوں گے، ان میں سے کچھ لوگ حزب اللہ کی شکل میں آزاد ہو گئے ہر قسم کے تعلقات کی زنجیر سے، اس سے پہلے کہ موت انہیں آ کے مارے انہوں نے خود کو مار ڈالا. اب انہیں کوئی مار سکتا ہے؟ ان کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے؟ وہ اسرائیل جس کے خوف سے ہر کوئی ڈرتا تھا، اسرائیل ان سے ڈرتا ہے. اسرائیل کو شکست ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں نے سید حسن سے پوچھا کہ آپ نے کتنے مجاہدین اس جنگ میں استعمال کیے تھے، کام ان کو ڈپلائی کیا تھا؟ کہنے لگے 1000 کو. شہید کتنے ہوئے؟ کہنے لگے 171. 33 روزہ جنگ کے اندر 2006 میں 171 شہید ہیں. اسرائیل کو شکست دی ہے؟ کوئی نہیں رہتا. ان کے مورچے جا کے دیکھیں تو مصلی عبادت ہے، کربلا کی سجدہ گاہ ہے، قرآن ہے، مفاتیح جنان ہے، یہ ان کا مورچہ ہے. جب غلام لڑے تھے اسرائیل سے، لالچ کے قیدی، خوف کے قیدی، دنیا پرستی کے قیدی، قوم پرستی کے قیدی، اسرائیل نے چند گھنٹوں میں نے شکست دے دی تھی. اور جب علی والے لڑے، تیاری کی انہوں نے، آزاد لوگ لڑے، حور لوگ لڑے، جنہوں نے پہلے موت کو مارا پھر اسرائیل کو مارا، انہوں نے سبق بال ہو گئے. کسی کی جرت تھی کہ اسرائیل پر میزائل فائر کرے؟ 1 عرب ملک کی جرت تھی اسرائیل پر میزائل فائر کرے؟ کوئی ہے 1 عرب ملکوں میں؟ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اٹھے تھے، ہم 150 لڑکے تھے جن کی عمریں 16 اور 22 سال کے درمیان تھی، اور اٹھے جو 100 شہید ہو گئے، جو 50 بچے انہوں نے حزب اللہ بنائی، اور آج دیکھیں ان کی عزت کتنی ہے دنیا میں. 12 لاکھ شیعہ ہیں لیکن آزاد ہیں، ان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. ان 12 لاکھ نے معجزے کیے، معجزے.
سید بتلا رہے تھے کہ پچھلے لیکچر میں سید حسن کہہ رہے تھے سعودی عرب نے لبنان کے الیکشن کو ہائی جیک کرنے کے لیے اور سیاسی قبضہ کرنے کے لیے 1.2 بلین ڈالر خرچ کیا، 1 ارب 200 ملین ڈالر خرچ کیے تاکہ یہاں پر ہم قبضہ کر لیں، کہتے ہم نے نہیں ہونے دیا۔ یہ 12 لاکھ کا معجزہ ہے، اسرائیل نے کوشش کی لبنان پر قبضہ کر لے، نہیں ہونے دیا، یہ 12 لاکھ کا معجزہ ہے۔ پوری کوشش ہے وہاں فرقہ وارانہ لڑائی ہو، شیعہ سنی لڑائی ہو، کہتے ہم نے نہیں ہونے دی، یہ 12 لاکھ کا معجزہ ہے۔ یہ 12 لاکھ ہوئے جنہوں نے مولا علی کی اس حدیث پر عمل کیا، اپنے آپ کو آزاد بنا لیا، آزاد، اتنے آزاد ہو گئے کہ دنیا والوں کے لیے باعث افتخار بن گئے۔ جن کا امام علی ہو وہ کیوں بیچارے بیچارے بنے رہے، وہ کیوں بے بس نظر آئے، وہ کیوں لاچار نظر آئے، وہ کیوں مایوس نظر آئے، وہ کیوں بکھرے ہوئے نظر آئے، وہ کیوں انتشار کا شکار نظر آئے۔ ہمارے مکتب میں عظیم ترین آرزو تمام آئمہ کی شہادت ہے، جس مکتب کے اندر شہادت یعنی عزت و افتخار ہو انہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، انہیں بھی مار سکتا ہے۔ امام خمینی نے کہا ہے ملتی کے اثار شہادت دارت اثارت نہ دارت، جس مکتب کے اندر شہادت ہوتی ہے نا اس مکتب کے ماننے والا کو کوئی قیدی نہیں بنا سکتا، کوئی اسیر نہیں کر سکتا انہیں۔ ہمارا امام علی، ہمارے 14 معصوم ہادی و پیشوا، 12 امام، 12 میں سے 11 شہید، 63 سال کی عمر کا امام بھی شہید اور 25 سال کی عمر کا امام بھی شہید، یہ ہمارے ائمہ ہیں۔ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں آئے ہیں جانے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں۔ تو کیوں نہ اس طرح سے جائیں جس طرح سے ہمارے ائمہ گئے ہیں، جس طرح سے اہل بیت گئے ہیں، جیسے قاسم گیا ہے، علی اکبر گیا ہے، عباس گیا ہے۔ ہمارے ائمہ کی آرزو ہے شہادت۔ چوتھے امام کی صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھے، پہلی دعا کے آخر میں جو دعا ہے شہادت کی تمنا ہے۔ مولا علی نے جو خط لکھا مالک اشتر کے لیے، اس کے آخر میں دعا ہے، دعا کرتا ہوں مالک ان یختم ولی لی ولک بسعادہ و شہادہ، مالک میری دعا ہے خدا میرا اور تیرا خاتمہ شہادت پر کرے، خدا مجھے بھی شہادت دے، تجھے بھی شہادت دے۔ سرخرو ہو کر جن کے 12 میں سے 11 امام شہید ہوں، انہیں زیبا یہی ہے کہ وہ بھی شہید ہو جائیں۔ ہم اس عظیم ترین تاریخ کے وارث ہیں، اس میراث کی پاسداری آزاد ہوئے بغیر نہیں ہو سکتی، قیدی لوگ اس عظیم میراث کے وارث نہیں بن سکتے، اس امانت کے امین نہیں بن سکتے۔ جو لالچ کے قیدی، جو خوف کے قیدی، جو دنیا پرستی کے قیدی، جو ہوا ہوس کے قیدی، یہ قیدی زندانی، یہ غلام، یہ کبھی اس کربلائی میراث اور شہادت کی میراث کے وارث نہیں بن سکتے۔ لہذا امام نے آزادی کا سبق سکھایا ہمیں، آزاد ہو جاؤ، حر بن جاؤ۔ یا بنی لا تکن عبد غیرک قد جعلک اللہ حرا، اے میرے بیٹا کسی کا غلام نہ بننا، اللہ نے تجھے حر خلق کیا ہے، حر رہنا، اپنی حریت کی حفاظت کرنا، قیدی نہ بننا، غلام نہ بننا۔ موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے موت آئے خود مر جاؤ، یعنی آزاد ہو جاؤ، آزاد، آزادی کا سفر کرو۔ پاکستان کی سرزمین پر ہمارے اس معاشرے کو مختلف قسم کے زندانوں میں قیدی کر دیا گیا ہے، جگہ جگہ نتنے زندان ہیں، انہیں کون رہائی دلائے گا، انہیں کون آزادی دلائے گا، انہیں کون مایوسیوں سے نکالے گا، انہیں کون خوف کے زندان سے باہر لائے گا، انہیں کون ان قاتلوں، بتاخوروں، ڈکٹیٹروں، ظالموں، مفسدوں، فاسدوں، ان چنگیزوں اور یزیدوں کے چنگل سے کون بچائے گا؟ کسے بچانا چاہیے؟ کیا ہمارے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے جو اس کے منتظر ہیں؟ جب وہ آئے گا زمین سے ظلم ختم ہو جائے گا اور عدل حاکم ہو جائے گا. جو انتظار کر رہے عدالت کا اور عدل کا, جو انتظار کر رہے ایک عظیم انقلاب کا, وہ ہم ہیں. ہم نے یہ کرنا ہے. ہم پاکستان میں تھوڑے نہیں ہیں, 5 کروڑ کے قریب ہیں, اس کے سے بھی شاید زیادہ. لیکن ہم کیا بکھرے ہوئے ہیں, جیسے کوئی اس زندان میں قیدی ہے, کوئی اس میں, کوئی اس میں, کوئی اس میں, مختلف قید خانوں میں ہیں. یہ سیاسی پارٹیاں بھی قید خانے ہمارے. والا علی کو امام ماننے والا ان دنیا پرستوں کو لیڈر مان سکتا ہے؟ مجھے بتائیں نا, یہ کیا ہو گیا ہے جس نے 12 معصوموں کو اپنا امام اور ہادی اور پیشوا مانا ہو, وہ ان دنیا پرستوں کو اپنا لیڈر مانے گا؟ ان بے ہویتوں کو اپنا قائد اور پیشوا مانے گا, لیڈر مانے گا, ان کے پیچھے چلے گا؟ یہ کیوں آ گیا اسے؟ یہ آنکھوں میں پٹھی کیوں پڑ گئی؟ کان بہرے کیوں ہو گئے؟ اسی لیے کہ قیدی بن گئے سارے. جو قیدی ہو جاتا ہے اور پھر اس کی نگاہ بھی محدود ہو جاتی ہے اور سماعت بھی محدود ہو جاتی ہے. ملت ایران نے دیکھیں, ایک مخصوص ایک بڑی تعداد میں, نہیں کہتا کہ سارے کے سارے اٹھے آزاد ہوئے, انہوں نے اپنے وطن کو آزاد کیا, باعث افتخار بن گئے. شہید جنہوں نے خون دیا, اگر وہ شہید نہ ہوتے نہ انقلاب آتا نہ انقلاب بچتا. سختیوں اور مصیبتیں, سختیوں اور مصیبتوں میں قہرمان جنم لیتے ہیں, ہیرو جنم لیتے ہیں. میں نے پہلے بھی, آسائشوں میں بڑے لوگ, آسانیوں میں بڑے لوگ نہیں جنم لیتے, بحرانوں میں بڑے لوگ وجود میں آتے ہیں, مشکلات میں بڑے لوگ وجود میں آتے ہیں. لہذا یہ مصیبتیں, یہ سختیاں جو ہمارے پر ہیں, یہ ہمارے لیے عذاب نہیں ہے. روایت کے الفاظ ہے, مولا علی کی روایت ہے کہ مصیبت اور مشکلات ظالموں کے لیے عذاب ہے, لیکن مومنوں کے لیے امتحان اور آزمائش ہے بلند درجات تک پہنچنے کے. آپ مجھے بتائیں نا, اہل بیت پر اگر انبیاء کی مصیبت اور مشکلات کو دیکھو, اہل بیت کو دیکھیں, اہل بیت پر زیادہ مشکلات اور مصیبتیں آئی ہیں نا. یہ مصیبتیں اور مشکلات نعوذ باللہ من ذالک کی سزا نہیں تھی آل رسول کو, اہل بیت کو. معصوم فرماتے ہیں ظالم کے لیے سزا ہے اور ان اولیاء اللہ کے لیے کرامت ہے, اس میں درجہ ہے, مرتبہ ہے, منزلت ہے, اس میں عزت ہے, اس میں. جیسی مصیبت ثانیہ زہرا پہ آئی, کسی پہ آئی ہوگی, لیکن وہ آزادی کی امام اور پیغمبر ہے نا, بظاہر رسل بستا ہے لیکن آزادی کی امام ہے. کوفہ میں شہزادی نے سب سے پہلے زندان کے قید خانے کو ختم کیا, توڑا اسے. یہ خوف کے زندان کے قیدی جو تماشا دیکھنے آئے تھے, انہیں خوف کے زندان سے آزاد کرا میری شہزادی نے, جو ڈر کے تماشا دیکھنے آئے تھے, بزدل تھے, ڈرے ہوئے تھے. کراچی میں ہم 10 لاکھ ہوں گے, 15 لاکھ ہوں گے, 20 لاکھ ہوں گے, یہ ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے, ہم خوف کی فضا کو توڑ ڈالیں, نا امیدی کی فضا کو توڑ ڈالیں, اس شہر کو اس کا عمل لوٹائیں. ہم پر طاقتور بننا فریضہ ہے, واجب ہے, لازم ہے. جس طرح نماز واجب ہے, طاقتور بننا بھی واجب ہے. طاقتور کیوں بنے؟ ظلم کرنے کے لیے نہیں, ظلم مٹانے کے لیے. اگر ہم طاقتور ہو گئے کبھی ظلم نہیں کریں گے, اس لیے کہ ہم نے عادلوں کو امام مانا ہے, ظالموں کو امام نہیں مانا ہم نے. ہمیں طاقتور بننا ہے. کمزور رہنا گناہ ہے, جرم ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے. جیسے رزق حلال کمانا ڈیوٹی ہے, طاقتور بننا بھی ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے, فریضہ ہے. کمزور لوگ آل محمد کی ولایت کا وزن نہیں اٹھا سکتے. سنگین چیز ہے آل محمد کی ولایت. ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن اللہ قلبو بالایمان. معصوم فرماتے ہیں ہماری ولایت بہت وزنی اور سنگین چیز ہے، اسے اٹھانے کے لیے یا خدا کا مقرب فرشتہ چاہیے، یا نبی مرسل چاہیے، یا ایسا مومن چاہیے جو مضبوط دل والا ہو. لہذا ہم نے طاقتور بننا ہے، کمزور نہیں رہنا. ہم نے معاشرے کو امن لٹانا ہے، مظلوموں کو ان کے حقوق دلوانے ہیں، جہالت اور جہلیت ختم کرنی ہے معاشرے سے، ظلم مٹانا ہے، عدل کو نافذ کرنا ہے، رواج دینا ہے. عدل ہماری میراث ہے. اے کاش ہم میں اتنا شعور ہوتا، عدالت کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہوتا. یہ ہماری میراث ہے عدالت. ہمارے ائمہ عدل کے لیے شہید ہوئے ہیں. قتل علی فی محراب عبادتی لشدت عدلہ، علی اس لیے محراب عبادت میں شہید ہو گئے، عدالت میں شدید اور سخت ہے. یہ ہماری میراث ہے. وفا، حیا، پاک دامنی ہماری میراث، صبر و ایثار و فداکاری ہماری میراث، شجاعت ہماری میراث، صبر و رضا و تسلیم ہماری میراث، تمام فضیلتیں ہماری میراث ہیں، ہم ان کے وارث ہیں. وفا کا وارث کبھی بے وفا نہیں ہوتا، سچائی کا وارث جھوٹا نہیں بن سکتا، شجاعت کا وارث بزدل نہیں بن سکتا، علم کا وارث جاہل نہیں بن سکتا، شرافت کا وارث کمینہ نہیں بن سکتا، عزت کا وارث ذلیل نہیں بن سکتا، ایثار و فداکاری کا وارث لالچی نہیں بن سکتا. ہم وارث ہیں ان کے. پاک دامنی، حیا ہماری میراث ہے، عشق خدا ہماری میراث ہے، مناجات اور بندگی خدا ہماری میراث ہے، ہم اس کے وارث ہیں. لہذا معاشرے کو اس کا توازن ہم نے لوٹانا ہے، کرو میں بیٹھ کر نہیں میدان میں آ کر. اس کے لیے پہلا مرحلہ اپنے آپ کو آزاد کرنا. یہ سیر و سلوک چاہیے، ریاضت چاہیے، توبہ چاہیے، اللہ کی طرف واپسی کا سفر کرنا ہوگا، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا. پہلے مرحلے پر واجبات کو انجام دینا اور حرام سے بچنا، پہلا مرحلہ یہ. فرائض کو انجام دینا اور حرام سے بچنا پہلا مرحلہ ہے. اللہ کی اطاعت میں لے کے آنا اپنے آپ کو. ایک ایک دن کی پلاننگ کے ساتھ، رات کے وقت سونے سے پہلے عہد کرے اللہ سے، مالک میں تیری طرف لوٹنا چاہتا ہوں، آزاد ہونا چاہتا ہوں، اور آج سارے کا سارا دن تیری اطاعت میں گزاروں گا، گناہ نہیں کروں گا میں. عہد کرنے کے بعد سوئے، نماز فجر سے پہلے اٹھیں، بندگی خدا بجا لائیں اور اپنے عہد کے لیے آمادہ ہو جائیں، اپنے واجبات کو انجام دیں اور حرام سے بچیں، گناہ سے بچیں، کہ خدایا آج کا سارا دن میں نے تیری اطاعت میں گزارنا ہے، تیرا بندہ بن کے رہنا ہے. میں وہ دیکھوں گا جو تو چاہے گا، وہ بولوں گا جو تو چاہے گا، وہ سنوں گا جو تو چاہے گا، وہاں جاؤں گا جہاں تو چاہے گا، وہ کھاؤں گا جو تو چاہے گا، حرام سے بچوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. آج میرے پورے وجود پر تیری حکومت ہوگی. یہ آزادی کا سفر ہے، واپسی کا سفر ہے. سارا دن مراقبہ کرنا ہے، متوجہ رہنا ہے، کہیں شیطان ورگلا نہ لے، مجھے غلطی نہ کرا دے دوبارہ سے. اور رات کے وقت بیٹھ کر پھر سونے سے پہلے محاسبہ کرنا ہے، کیا میں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا وہ نبھایا یا نہیں نبھایا، اگر نبھا لی ہے دو رکعت نماز شکرانہ پڑھنی ہے. خدا تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی ہے کہ آج کا سارا دن میں نے تیری بندگی میں اطاعت میں گزارا ہے, تیرا بندہ رہا ہوں, شیطان کا بندہ نہیں تھا میں. یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے. پھر رات کا ایک حصہ عبادت کے لیے. رات بڑی اہمیت کی حامل ہے. میں اکثر یہ کہتے رہتا ہوں, معراج کب ہوئی؟ رات کو. قرآن کب نازل ہوا؟ انا انزلنا فی لیلۃ القدر. رات کو موسیٰ کو بلایا گیا, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. 30-40 رات. سورہ مزمل میں خدا کیا کہتا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل. رات کو قیام کیا کر. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. رات کا ایک حصہ بندگی کے لیے. آباد رات کرنی ہے, کھنڈر اور خرابہ نہیں بنانا اپنی رات کو. برباد رات نہیں ہونی چاہیے, آباد رات. اور امام حسین نے بھی کیا مانگی تھی؟ ایک رات, ایک رات. رات ٹی وی ڈرامے دیکھنے, پتہ نہیں ٹاک شو میں بیٹھ بیٹھ کے تھک جانے کے لیے نہیں ہے. ایک حصہ بندگی اور عبادت کے لیے. یہ واپسی کا سفر ہے, آزادی کا سفر ہے. اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے جس کے لیے کائنات خلق کی ہے, رات کو قیام کیا کر, ایک حصہ رات کا. قرآن پڑھا کر, عبادت کیا کر. فخر ما تیسر من القرآن. ایک حصہ رات کا, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ اپنے اللہ کے ساتھ ناز و نیاز کے لیے. یہ واپسی کا سفر ہے. عجیب نہیں ہے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہم اسے یاد ہی نہ کریں. اور امام حسین نے بھی رات مانگی تھی. وہ آزادی کا امام جب اس راستے پہ چلا, بڑی مشکلات دیکھی میرے امام نے. وہ انسانوں کی آزادی کے لیے نکلا تھا میرا امام. انبیاء, تمام انبیاء کا وارث تھا وہ میرا امام. اس سفر میں کٹھن سفر ہے, مشکلوں والا سفر ہے, آسان سفر نہیں ہے. انبیاء مصیبتوں کا شکار رہے, ہر نبی مصیبتوں کا شکار رہا. رسول اللہ کہتے ہیں جتنی مجھے اذیتیں دی گی اتنی کسی نبی کو تکلیفیں نہیں دیں گی. لیکن ان سب میں مظلوم ترین ہستی حسین ہے. رسول اللہ کا آخری وقت ہے. آپ دیکھیں, عام طور پر کہتے ہیں کہ جب کسی کا آخری وقت ہو, سانس نکل رہی ہو, تو اس کے سینے پر وزن نہیں ہونا چاہیے, بٹن کھول دینے چاہیے اگر تنگ ہو تو. امام حسین کا آخری وقت ہے, سینے پر حسین ہے. جناب سیدہ نے چاہا کہ حسین کو اٹھا لیں, آنکھیں بند ہیں. اللہ کے نبی کی جب اٹھایا تو کہا نہیں, میرے حسین کو سینے پہ رکھ دو, مجھے قرار ملتا ہے حسین جب سینے پر ہو. علی پاس ہیں, اپنے سیدی نے اپنے سینے پہ سر رکھا ہوا رسول اللہ کا. سیدہ پاس ہیں, آخری وقت یہ ہے. جناب سیدہ کا آخری وقت ہے, مصلی عبادت پر ہیں اپنے گھر میں, اگرچہ پہلو زخمی ہیں, پہلو شکستہ ہے, مظلومہ ہے, لیکن مصلی عبادت پر ہیں. جب اس دنیا سے چلی گئی, علی نے خود غسل و کفن دیا, جنازہ اٹھایا, دفن کیا, اگرچہ آج تک قبر کا نشان معلوم نہیں. مولا علی کا آخری وقت ہے, سر پہ تلوار لگی ہے, داڑھی خون میں خضاب ہے, زہر کا گہرا اثر ہے, لیکن اطراف میں بیٹیاں بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, سب نے سنبھالا ہوا ہے. امام حسن کا آخری وقت ہے, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر گر رہے ہیں, بہنیں موجود ہیں, بھائی موجود ہیں, سنبھالنے والے موجود ہیں نا پاس. اگرچہ امام کی مظلومی یہ ہے کہ امام کو ان کی زوجہ نے زہر دیا. بڑا درد ہے, لیکن حسین سنبھالنے والا ہے. جب مولا حسین روتے ہیں تو امام حسن کہتے ہیں, اگرچہ میں مظلوم ہوں لیکن لا یوم کا یوم کا عذاب دیتا, لیکن تجھ جیسا حسین کوئی مظلوم نہیں. اب امام حسین کا آخری وقت کیسا ہے تصور کریں ذرا. سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے, پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں پتھروں سے, آنکھوں میں اتنا خون ہے آنکھیں کھلتی نہیں ہیں, رخسار زخمی ہے, دانت ٹوٹے ہوئے ہیں, شانوں پہ اتنی تلواریں لگی ہیں کہ امام کے شانے کٹے ہوئے ہیں, امام بازوں پر وزن نہیں ڈال سکتے، سینے میں اتنے تیر لگے، تین پھل والے تیر، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، خنجروں کے زخم ہیں، پتھروں کے زخم ہیں، میرا حسین خاک اور خون میں ڈوبا ہوا، خاک میں لیٹا ہوا ہے، اتنی توان نہیں ہے میرا حسین بیٹھ سکے. یا ایک مرتبہ سینے پر سنگینی محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں آخری وقت تو سینے پر وزن نہیں ہونا چاہیے. میرے حسین نے سینے پر سنگینی محسوس کی، پوچھا کون ہے تو؟ لقد ارتقیت مرتقاً عظیماً طالما قبلہ رسول اللہ. ملعون تو نے وہاں پاؤں رکھا ہے جس جگہ کو اللہ کے نبی دیر تک بوسے دیا کرتے تھے. یہ وہ منظر ہے جسے امام زمان بھی یاد کر کے روتے ہیں، کہتے ہیں میرے جد مظلوم مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب آپ کا خالی گھوڑا خیمہ آیا، میری دادیوں نے کیا دیکھا، الٹی ہوئی زین ہے، پیشانی پہ خون لگا ہے، اور دوڑی ہے میری دادی دل زینبی کی طرف، کیا دیکھا، وہ شمر و جال سن علی صدر ہی، شمر بلون کے ناپاک قدم حسین کے سینے پر. مشکل ترین لمحہ میرے حسین پر ہے. لاش تین دن تک بے گور و کفن پڑی رہی. اعجاز امامت سے میرے امام تیسرے دن جب پہنچے کربلا میں، میرے امام کی لاش کے لیے بندوبست کیا، قبر میں رکھا. قبر میں دفن کرنے کے بھی احکام میں یہ کہ جب قبر میں میت کو رکھیں تو بندے کفن کھولیں اور میت کو قبلہ رخ لٹائیں اور اس کے رخسار خاک پہ رکھیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ میرے امام سجاد کس وہ کفن کہاں تھا جس کے بند کھولتے؟ وہ ایک چٹائی میں ایک بوریا تھی، اس میں مولا حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، کربلا میں قبر میں رکھا. اور وہ سر کہاں تھا، وہ چہرہ کہاں تھا جس سے قبلہ رخ کر کے میرا امام رکھتے؟ پتہ نہیں کس طرح بابا کے لاشے میں مٹی ڈالی اور انگلی سے لکھا یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا. اور وہ سر بڑا مظلوم تھا، کبھی کھولی کے تنور میں تھا، کبھی شرابی کے دربار میں تھا، اور کبھی چار سالہ معصومہ بچی کی آغوش میں تھا. تڑپ 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 کے کہتی تھی، بابا کس ظالم نے تیرے گلے کو کند خنجر سے کاٹا، بابا کس ظالم نے تیری داڑھی کو خون سے غلاف کیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا بھکے محمد وآل محمد، تو دلوں کے راز جانتا ہے. اگر یہ کلمات اخلاص سے کہے گئے ہیں، اس کا ثواب جس مرحومہ کے سال ثواب کے لیے، جن مرحومین کے سال ثواب کی میں جس میں پاک کیا، ان کی ارواح کو پہنچا، ان کے سیرا و کبیرا گناہوں کو معاف فرما، انہیں اپنے آئمہ کے جوار میں جگہ عطا فرما. خدا علیہ مجلس کے جات شریعہ کو برلا، مظلوموں کی نصرت فرما، ظالموں کا کلا کما فرما. خدا پاکستان میں بسنے والے مومنین کو اپنی زمان میں رکھ. خدا ان کے درمیان اتفاق اور وحدت کو وجود دے. خدا ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے وطن کو امن کا گہوارہ بنا. خدا دنیا میں جہاں کے بھی مظلوم ظلم سے برسر پیکار، ان کی نصرت فرما، ظالموں کو شکست فاس دے. امریکہ اور اس کی والی قوتوں کو نیست و نابود فرما، انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے دور سے متصل فرما. علماء علام مراد اعظم ہمارے رب کا سایہ ہمارے سر میں تدیر قائم رکھ. ربا کے محمد و آل محمد ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما، ہمارے شہداء کو مولا حسین کے ساتھ معشور فرما، ہمارے بیماروں اور زخمیوں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. رب کے محمد و آل محمد ہمیں بصیرت و صبر عطا فرما، حوصلہ اور شجاعت عطا فرما. خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان انصار میں سے قرار دے، ہمیں ان کے راستے میں چلتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجائے محمد و آل یمین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد و آل محمد.